الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد آمنت بالله صدق الله العظيم وبعظمته إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمي منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل مولا صلی وسلم دائما صمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب ستکریم بائی سے تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم گہ مقدسہ انتہائی تو عقیدت درود و سلام کرنے کے بعد ہم تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. گزشتہ چند جمعے سے ہم عقیدہ توحید کے حوالے سے جو اہل سنت و جماعت کا مجمع علیہ نظریہ ہے وہ آپ کی خدمت میں ذکر کر رہے تھے. توحید کی تعریف کے بعد توحید الوہیت اور توحید ربوبیت کے فرق اور اس کی تعریف اور اس کی اہمیت پر گزشتہ چند جمعے ہم نے تفصیل سے آپ کی خدمت میں چند باتیں ذکر کی اور اس بات کو بنیادی طور پر ذکر کیا کہ اللہ رب العالمین جل وعلا کی ذات براہ راست معلوم نہیں کی جا سکتی, اس لیے کہ معلوم اس چیز کو کیا جاتا ہے کہ علماء نے لکھا کہ جب یہ کہا جائے, یہ جملہ کہا جائے کہ مجھے اللہ رب العالمین کا علم ہے, اور ایک جملہ یہ کہا جائے کہ مجھے اللہ رب العالمین کی معرفت ہے, تو اس میں سے کون سا جملہ ایسا ہے جو اللہ رب العالمین جل وعلا کی ذات کے لیے ایک عابد کا اپنے معبود کے لیے جملہ کہنا درست ہو؟ یعنی یہ کہنا کہ میں اللہ رب العالمین کا علم رکھتا ہوں اور یہ کہنا کہ میں اللہ رب العالمین کی معرفت رکھتا ہوں. تو علماء نے کہا یہ کہنا کہ میں اللہ رب العالمین کا علم رکھتا ہوں یہ جملہ ٹھیک نہیں, یہ کہا جائے گا کہ میں اللہ رب العالمین کی معرفت رکھتا ہوں. اس میں بنیادی فرق کیا ہے؟ یہ کہنا کہ اللہ کی ذات معلوم ہے مجھے, یہ نہیں کہا جائے گا. ہاں یہ کہا جائے گا کہ مجھے اللہ رب العالمین کی ذات کا عرفان ہے, مجھے اللہ رب العالمین جل وعلا کی ذات کی معرفت ہے. کسی کو عالم باللہ کہنے کی بجائے اس کو عارف باللہ کہنا, یہ عقیدے کے اندر اس کو زیادہ پسند کیا گیا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے جو توحید ربوبیت اور الوہیت میں ہم نے ذکر کیا. علماء نے لکھا اس بات کو, میں سر دست چند باتیں عرض کر کے آگے کی طرف جو تھوڑی سی بات ہے وہ ذکر کر دوں کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے جب اپنا تعارف کرایا وہ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین, کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. اور اللہ کون ہے؟ فرما رب العالمین جو تمام عالمین کی تربیت فرما رہا ہے, ربوبیت یعنی ان کی پالنہاری فرما رہا ہے. یہاں سے دو چیزیں پتا چلی کہ اللہ کا تعارف اس کی کائنات سے کرایا جاتا ہے. اللہ رب العالمین جل وعلا اپنا تعارف, اس کا تعارف براہ راست نہیں ہو رہا بلکہ ایک واسطہ بیچ میں آ رہا ہے, اور وہ واسطہ ہے کائنات. اللہ کون ہے کہ جس نے اس عالم کو پیدا کیا, اللہ کون ہے جو اس عالم کو چلا رہا ہے. تو پتا چلا کہ اللہ رب العالمین جل وعلا کی حقیقی ذات کو براہ راست معلوم نہیں کیا جا سکتا, اس لیے عقیدہ ربوبیت کو سامنے رکھا گیا اور ایک واسطہ بیچ میں پیدا کیا گیا ہے کہ براہ راست اللہ کا علم رکھنا یہ ممکن ہی نہیں ہے. اس لیے کہ علم کی تعریف علماء یہ کرتے ہیں کہ جو عقل کے اندر اس کی تمام حقیقتیں سما جائیں تو اس کو علم کہا جاتا ہے. اور اللہ رب العالمین جل وعلا کی ذات کی حقیقت کا ایک قطرہ بھی انسان کی عقل اس کا احاطہ نہیں کر سکتی, تو پھر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ مجھے اللہ رب العالمین کی ذات کا علم ہے. ہاں یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ مجھے اللہ رب العالمین کی ذات کی معرفت ہے. معرفت سے مراد علماء نے لکھا کہ اصل چیز کو جاننے کے لیے جو واسطہ ہوتا ہے, اصل ذات کو جاننے کا جو واسطہ ہوگا اس واسطے کے ذریعے اس ذات کو جاننا اس کو معرفت کہتے ہیں, اور براہ راست اس چیز کو جاننا اس کو علم کہتے ہیں. ذات کو براہ راست جاننا یہ علم ہے, اور ایک واسطے سے اس واسطے کو آئینہ بنا کر حقیقی ذات کو جاننا اس کو معرفت کہا جاتا ہے. تو لہذا عقیدے کے اندر یہ بات ہے کہ انسان براہ راست اللہ کو نہیں جان سکتا, اس لیے یہ جملہ کہنا کہ مجھے اللہ کا علم ہے یہ کہنا ٹھیک نہیں. ہاں یہ کہنا ٹھیک ہے کہ مجھے اللہ رب العالمین جل وعلا کی معرفت ہے, اور یہ فرق میں نے آپ کے سامنے واضح کر دیا کہ علم ہونا کہ مجھے اللہ کا علم ہے یہ اس لیے درست نہیں ہے کیونکہ علم انسان کے اس ادراک کو کہتے ہیں, انسان کی اس صلاحیت کو کہتے ہیں کہ جب وہ کسی چیز کو پرکھنا چاہتا ہے اور جس چیز کی مکمل حقیقت اور مکمل ماہیت اور مکمل کیفیت کو اس کی عقل گھیر لیتی ہے اور اس شے کی حقیقت کو وہ جان لیتا ہے تو وہ عالم کہلاتا ہے اور اس چیز کا علم اسے ہوتا ہے. اور اللہ رب العالمین جل وعلا کی ذات کو اس طرح پانا عقل کے ضابطے کے اندر یہ ممکن ہی نہیں ہے, اس لیے کہ ہماری عقلیں محدود ہیں اور اس ذات کی حقیقت لامحدود ہے, اور کوئی اس کی ذات کی حقیقت کو جان ہی نہیں سکتا الا یہ کہ جو اپنی ذات کے بارے میں اپنے کلام کے ذریعے بیان فرمائے. کہ جس طرح کہ قرآن کریم کی خود آیت ہے کہ لیس کمثلی شے, کوئی ایسی چیز بھی نہیں ہے کائنات کی کہ جس کو سامنے رکھ کر بتایا جائے کہ خدا یہ ہے اور خدا اس طرح ہے, نہیں. فرمایا کسی چیز سے خدا کو تشبیہ نہیں دی جا سکتی. کیا مطلب؟ کہ کائنات کی کوئی ایسی شے نہیں اور انسان کے اندر یہ صلاحیت نہیں کہ اللہ رب العالمین جل وعلا کی حقیقت کو وہ جان سکے. لہذا اللہ رب العالمین نے اس عالم کو اپنی ذات کی تعارف کے لیے واسطہ بنایا ہے, تو لہذا اس عالم کو واسطہ بنا کر اللہ رب العالمین کا علم حاصل کرنا, تو اس کو یہ کہا جائے گا کہ علم نہیں بلکہ معرفت حاصل کی گئی ہے. معرفت اس علم کو کہتے جو براہ راست نہیں ہوتا ہے بلکہ واسطے کے ذریعے ہوتا ہے. تو یہ عقیدہ توحید کے اندر یہ جو آگے بات ابھی آ رہی ہے اس بات کو سمجھنا ضروری ہے. اسی طرح جہاں یہ عالم اللہ رب العالمین جل وعلا کی ذات کو سمجھنے کے لیے واسطہ ہے, اسی طرح اس کے اوپر ایک واسطہ ہے, اور وہ واسطہ حضرات اولیاء اکرام ہے. اس کے اوپر ایک واسطہ ہے اللہ کو جاننے کے لیے, وہ حضرات انبیاء اکرام ہے. اس کے اوپر ایک واسطہ ہے, وہ جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو اصل واسطہ ہے اور سارے واسطے ان کی وجہ سے ہیں, اللہ کی ذات کا اصل تعارف. تو لہذا ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی وساطت سے انبیاء کرام اور اولیاء کرام اور پھر یہ کائنات کی ساری چیزیں, یہ برزخ بنتی ہے, یہ واسطہ بنتی ہے, یہ ذریعہ بنتی ہے اللہ کی ذات کو جاننے کا. تو لہذا یہ کہا جائے گا کہ مجھے اللہ رب العالمین کی معرفت ہوئی, پہچان ہوئی, کس کے ذریعے؟ نبی پاک کے ذریعے. کس کے ذریعے؟ قرآن کے ذریعے. کس کے ذریعے؟ اس کائنات کے ذریعے. کس کے ذریعے؟ اولیاء کے ذریعے. تو لہذا پھر سن لیجیے ذرا ہوش سے کہ ذات کو براہ راست پانا جیسی ہے ویسا اس کو سمجھ لینا اس کو علم کہا جاتا ہے. جس طرح میں آپ کو دیکھ رہا ہوں, آپ کا قد کیا ہے, قامت کیا ہے, آپ کون ہیں, میری عقل اس کا مکمل احاطہ کر سکتی ہے, حفظ کر سکتی ہے, تو مجھے آپ کی ذات کا علم ہے. لیکن اللہ رب العالمین جل وعلا کی ذات کی حقیقتوں کو عقل اس کے کمالات کا احاطہ نہیں کر سکتی کہ وہ کون ہے, کیسا ہے, کیا ہے, کہاں ہے. تو اس لیے درمیان میں واسطے بنائے گئے ہیں, اور واسطوں کے ذریعے اگر بندہ اصل شے کو جانتا ہے, واسطے کے ذریعے جب بندہ اصل ذات کو جانتا ہے, تو ایک تو جاننے کا طریقہ ہے براہ راست جاننا, ایک ہے کہ وہ سمجھ میں نہیں آ رہا تو کسی مثال کے ذریعے, کسی واسطے کے ذریعے اس کو جاننا ہے. تو جب براہ راست کسی چیز کو جانا جائے تو اس کو علم کہتے ہیں, اور کسی واسطے کے ذریعے جانا جائے تو اس کو معرفت کہتے ہیں. اب اس فرق کو سمجھنے کے بعد ہم تھوڑا سے آگے چلتے ہیں, اور وہ یہ ہے عقیدہ توحید میں نے پہلے عرض کیا کہ ایک ہے ذات باری تعالی, یعنی عقیدہ الوہیت کہ وہ ہے اور موجود ہے. اب اس بات کو کس طرح پایا جائے کہ وہ ہے اور موجود ہے, یہ پانا ممکن ہی نہیں. کیا آپ کے پاس فارمولا ہے جس کے ذریعے آپ اس کو پائیں گے کہ وہ ہے, موجود ہے, واجب الوجود ہے, ہمیشہ سے ہے؟ براہ راست تو کوئی شے نہیں ہے, ایک واسطہ بیچ میں کائنات کا رکھ دیا گیا کہ دیکھو یہ زمین آسمان کو دیکھو, خود بن گئے, اس کا بنانے والا کوئی ہے. اور یہ دیکھو دن رات بالکل صحیح ڈھنگ سے چل رہے ہیں, اولادیں پیدا ہوتی ہیں, لوگ قبر میں چلے جاتے ہیں, سورج اپنے ٹائم پر آتا ہے, چاند اپنے ٹائم پر آتا ہے, رات اپنے ٹائم پر آتی ہے, دنیا کا ایک نظام. سر اٹھا کر اگر آسمان کی طرف دیکھو تو رتی برابر بھی آپ کو کوئی رکھنا, کوئی سوراخ, کوئی عیب, کوئی دھبا, کوئی بھونڈی چیز زمین آسمان میں نظر نہیں آئے گی آپ کو, کہ آپ کو کہ نہیں یہ یہاں نہیں ہونی چاہیے, کہیں اور ہونی چاہیے. تو کہ اس کائنات کو دیکھو کس طرح چل رہی ہے. تو اس کائنات کو اللہ نے اپنی الوہیت کا واسطہ بنایا, تو یہ کائنات جو چل رہی ہے اس کا چلانے والا, یہ کائنات کا وجود بتا رہا ہے اس کا کوئی چلانے والا ہے, اور وہ حکیم و دانا ہے, وہ قادر مطلق ہے. اور یہ کائنات کا وجود بتا رہا ہے کہ جو اس کو چلا رہا ہے وہ واجب الوجود ہے. یہ کائنات کا وجود بتا رہا ہے کہ جو اس کو چلا رہا ہے وہ اس سے پہلے ہے. یہ کائنات کا وجود بتا رہا ہے کہ یہ کائنات خود سے نہیں بنی ہے, اس کا تغیر بتا رہا ہے کہ یہ حادث ہے. تو پتا چلا کہ جس نے اس کو بنایا ہے وہ قدیم ہے. تو یہ کائنات جو خود رب کا پتا دے رہی ہے, تو یہ نظام ربوبیت ہے. اور یہ نظام ربوبیت جو ہے یہ عقیدہ الوہیت کی طرف لے جا رہا ہے. اس لیے ملا علی قاری رحمہ اللہ نے شرف اکبر کے مقدمے میں اس بات کو ذکر کیا کہ اللہ نے اپنی ذات کا تعارف رب العالمین کہہ کر کرایا. یعنی اللہ کون؟ فرمایا جو تمام عالمین کا رب ہے, جو تمام عالمین کی تربیت فرما رہا ہے, تمام عالمین کو چلا رہا ہے. تو پتا چلا الحمدللہ اس اللہ تک براہ راست رسائی نہیں تھی, اس لیے ربوبیت کی صفت کو بیان کیا گیا کہ کون خدا جس نے اس کائنات کو پیدا کیا. تو اس واسطے کے ذریعے خدا کو جانا گیا, براہ راست نہیں جانا گیا. تو اس لیے کہا گیا کہ یہ ضرور کہا جائے گا کہ مجھے اللہ کی ذات کا عرفان ہے, مجھے اللہ کی ذات کی معرفت ہے. یہ نہیں کہا جائے گا کہ علم ہے, اس لیے کہ یہ اصطلاحاً ایک جو فن ہم پڑھتے ہیں, تو اصطلاحاً یہ الگ بات ہے کہ اگر آپ ابھی ڈر جائیں کہ جناب میں نے تو بول چال میں کبھی یہ جملہ بول دیا ہے, تو یہ بول چال کا اس سے سمجھنے کے بعد نہیں ہونا چاہیے. لیکن جب تک بندہ سمجھتا نہیں ہے تو کبھی معرفت کی جگہ پر علم کو بول دیتا ہے, کبھی علم کی جگہ پر معرفت کو بھی بول دیتا ہے. لہٰذا اگر کوئی انسان یہ کہے کہ مجھے اللہ کا علم ہے, تو اس کے کہنے کا مقصد یہی ہے کہ براہ راست علم نہیں ہے, نبیوں کے ذریعے علم ہے, قرآن کے ذریعے علم ہے, دین کے ذریعے علم ہے, اس کائنات میں غور و فکر کے ذریعے علم ہے. لیکن ہم یہاں پر کتابی بات کر رہے ہیں, اصولی بات کر رہے ہیں, علمی بات کر رہے ہیں, ضابطہ اور قوانین کی بات کر رہے ہیں. تو جب ضابطہ اور قوانین کی بات کر رہے ہیں جس سے ہمیں ادب آداب آ جائے, تو پھر ہمیں یہ فرق واضح ہو جانا چاہیے کہ کیا چیز پہلے اور کیا چیز بعد میں ہے, کس لفظ کا استعمال کیا جائے گا اور کس لفظ کا استعمال نہیں کیا جائے گا. عموماً تو ہمارے پاس یہی ہوتا ہے نا کہ جمعے کے دن ہم اس وقت پہنچتے ہیں کہ جب امام صاحب عربی خطبہ دے رہے ہوتے ہیں, اور مشکل سے پھر ہمارے پاس ایک ہی دن ملتا ہے کچھ دین سمجھنے کا, اور وہ بھی ہمارا اس حوالے سے گویا کہ رخصت ہو جاتا ہے. تو تھوڑی کوشش کرنی چاہیے کہ جناب جو ہے کہ وہ یہ تھوڑا سا وقت 10-15 منٹ کا ملے, جس میں ہمیں اہم ترین بات جو میں تحدیث نعمت کی رس کروں, جس کو 8-10 سال پڑھنے پڑھانے کے بعد سمجھا جاتا ہے, اور وہ ہمارے عقیدے اور نظریے کے لیے اور ہمارے اعتقاد کے لیے ضروری ہوتی ہے, تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے لیے کچھ جہاں پر بھی جائیں, جس عالم دین کے پاس بھی جائیں, لیکن بر وقت وہاں پر پہنچنا یہ ایک اچھی بات ہے, اس میں خود کا بہت بڑا فائدہ ہے. تو فرمایا کہ عقیدہ توحید اور عقیدہ توحید الوہیت اور توحید ربوبیت. توحید الوہیت اس کا ہونا کس بات کی دلیل ہے کہ یہ عالم چل رہا ہے, تو توحید ربوبیت اس کی ربوبیت الوہیت کی طرف لے جاتی ہے. تو اب عقیدہ یہ کہ اپنے ہونے میں بھی وہ ایک ہے, یہ عقیدہ ہے توحید الوہیت. توحید بمانا ایک ہونا, الوہیت بمانا ہے. تو توحید الوہیت کا معنی ہوا کہ وہ اپنے ہونے میں ایک ہے, اور توحید ربوبیت کا معنی ہوا اس عالم کو چلانے میں بھی وہ ایک ہے. اس لیے میں نے اس سے پہلے بھی اس بات کو ذکر کر دیا تھا, حضرت امام غزالی اور حضرت شاہ عبد الرحمٰن دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اللہ کی تعریف لکھی کہ اللہ کون ہے,
کون ہے اللہ.
تو شرح قائد دیکھیں، دیگر کتابیں دیکھیں، تو وہ اسی بات کو ذکر کرتے ہیں کہ وہ اللہ ہوا محدث للعالم، اللہ کون ہے؟ کہا جس نے عالم بنایا. تو پتہ چلا براہ راست نہیں ہے نا، براہ راست بندہ عرفان نہیں رکھ سکتا، براہ راست دیکھ نہیں سکتا. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیدار کیا ہے وہ براہ راست تھا، لیکن اس طرح تھا جس طرح حضور کو دکھانا تھا. جس طرح خدا ہے اس طرح حضور نے نہیں دیکھا، تاکہ بندے اور خالق کا فرق وہاں پر بھی واضح ہے. اس لیے اہل سنت کے علماء جو دیدار الہی کے قائل ہیں وہ صرف دیدار کے قائل ہیں، احاطے کے قائل نہیں ہیں. مثال کے طور پر ایک آپ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا قد 5 فٹ ہے، 6 فٹ ہے، میں اگر آنکھ کھولوں تو میری آنکھیں آپ کا مکمل ادراک کر لیں گی، سر سے لے کر پاؤں تک آپ مجھے پورے نظر آ جائیں گے، کیونکہ آپ بھی حادث، میں بھی حادث، میری آنکھیں بھی حادث، میں آپ کا احاطہ کر سکتا ہوں. آپ بھی بندے، میں بھی بندہ، میں بھی مخلوق، آپ بھی مخلوق، میں بھی خلق ایک فرد، آپ بھی خلق ایک فرد. لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے شب معراج جو اللہ رب العالمین جل وعلا کا دیدار فرمایا، دیدار حق ہے لیکن احاطہ کا کوئی نہیں مانتا. اس طرح آنکھ پورا آپ کو دیکھ رہی ہے اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا ہو بھی نہیں سکتا، ایسا ہو بھی نہیں سکتا. اس لیے کہ واجب الوجود کو جیسا وہ ہے کون پا سکتا ہے؟ اگر اس کو پا لیا جائے تو پھر وہ قدیم کیسا رہا؟ اگر اس کو پا لیا جائے تو اس کا وجود واجب کیسا رہا؟ ہاں، یہ شرف صرف امت کائنات میں اور اللہ کی مخلوق میں جناب سید عالم کو مرحمت فرمایا گیا کہ آپ کو عالم بالا اور اس کائنات کی قید و قیود سے نکالا گیا، اور نکال کر جہاں دیدار کرانا تک کرایا گیا. ہم یہ کہتے ہیں حضور نے اللہ کو دیکھا، کیسا دیکھا ہم نے کہا یہ نہیں پتا، اللہ کیسا ہے ہم نے کہا یہ نہیں پتا، رب نے رب کو دیکھا. اس کی مثال علماء بڑے آسان انداز میں دیکھتے ہیں، کہتے ہیں اگر آپ باہر نکل کر آسمان کو دیکھیں تو آپ نے آسمان کو دیکھا لیکن جیسا ہے ویسا نہیں دیکھا، کیونکہ آپ یہاں دیکھ رہے ہو تو آدھا حصہ یہاں سے نکل گیا، یہاں دیکھ رہے ہیں آدھا حصہ یہاں سے نکل. یہ مثال پھر بھی اس پر پوری نہیں ہے، میں بلا تشبیہ عرض کروں، کیونکہ عقیدے کا مسئلہ ہے، توحید کا مسئلہ ہے اور ایمان کا مسئلہ ہے. یہ مثال اس پر پھر بھی پوری نہیں ہے، لیکن کچھ سمجھنے کے لیے ہماری عقل کے مطابق ایسے ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ رب العالمین جل وعلا کا دیدار کیا. کیسے کیا؟ جیسا کرانا تھا. کیسے دیکھا؟ جیسا دیکھنا تھا، لیکن ایسا دیکھنا نہیں ہے جیسا میں آپ کو دیکھ رہا ہوں اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں. یعنی پورا احاطہ، پورا دائرہ، آپ کی آنکھ کے دائرے میں میں پورا کے پورا آ گیا، جتنا میں تھا پورا کے پورا آ گیا، اور اللہ کی ذات پورے سے، آدھے سے، ناپنے سے، بیٹھنے سے، کمیت سے، یہ قاعدے رب کی ذات پر ہو ہی نہیں سکتے. پھر رب کیسا ہے؟ پھر رب کیسا ہے؟ رب ویسا ہی ہے جیسے مصطفیٰ نے فرمایا ہے. اب شیطان کے چنگل میں جانے کی بجائے رب کیسا ہے؟ وہ خالق ہے. رب کیسا ہے؟ وہ مالک ہے. رب کیسا ہے؟ رب ویسے ہی ہے جیسے مصطفیٰ کریم نے فرمایا ہے. اس کو تم احساسات کے ذریعے، انبیاء کے ذریعے، تمہارے باطن اور میرے باطن میں پوشیدہ فطرت اور جذبات کے ذریعے، اور اس کائنات کے مظاہر کے ذریعے، اس یہ تمام چیزوں کو واسطہ کر کے اس کو پہچانا جاتا ہے، کیونکہ براہ راست اس تک رسائی نہیں بغیر واسطوں کے. تو جب اس کو جاننے میں واسطہ ضروری ہے تو اس کے مانگنے میں بھی واسطہ ہے. ٹھیک ہے، اب آپ ذرا غور کیجئے، میں اس جملے کو یہاں پر ختم کر دوں کیونکہ وقت ہمارے پاس بہت تھوڑا سا ہے، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کو دیکھا. کیسا دیکھا؟ جیسا دیکھنا تھا، لیکن ایسا نہیں دیکھا جیسا میں آپ کو دیکھ رہا ہوں اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں. اہل سنت اگر اس کے قائل ہیں تو اس میں پھر یہ آ جاتا ہے کہ حضور نے قلب سے دیکھا، یعنی معرفت قلب کی حاصل ہوئی ہے. اور جہاں سر سے دیکھنے کی بات ہے تو وہاں پر بھی محض دیکھنا مراد ہے، جس سے قریب ترین جا کر ایک مثال ہے، لیکن مثال کا صرف ایک گوشہ ہے، 99% پھر بھی صادق نہیں آتے. جس طرح کہ آپ کھلے آسمان کے نیچے کھڑے ہو کر اگر آسمان کو دیکھیں تو آپ یہ ضرور کہیں گے کہ میں نے آسمان کو دیکھا، لیکن جیسا وہ ہے ویسا نہیں دیکھا آپ نے، آسمان کی ساری وسعتوں کو نہیں دیکھ لیا آپ، لیکن آپ یہ کہنے میں بالکل درست ہیں کہ آپ نے آسمان کو دیکھا، لیکن جیسا آسمان ہے ویسا آپ نے نہیں دیکھا. کیونکہ جہاں آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ کی آنکھ آسمان کو ضرور دیکھ رہی ہے لیکن اس کا احاطہ نہیں کر رہی. تو بلا تشبیہ جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے
شب معراج اللہ رب العالمین جل وعلا کا دیدار کیا ہے، لیکن کیسا کیا ہے؟ جیسا میں آپ کو کر رہا ہوں آپ میرا کر رہے ہیں، ایسا ہی آتا ہے، اس کا کوئی قائل نہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین جل وعلا کی ذات احاطے میں نہیں آ سکتی. اور قرآن کریم فرقان حمید نے اسی بات کو ذکر کیا ہے کہ لا تدرک الابصار، کہ لا یدرک الابصار، کہ آنکھیں جو ہیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی، ہاں وہ کائنات کا احاطہ کرتا ہے، کائنات کا احاطہ وہ فرماتا ہے، اس کا احاطہ کوئی نہیں کر سکتا. یہ آگے چل کے انشاءاللہ ہم مزید آپ کی خدمت میں اس بات کو ذکر کریں گے. یہی بات حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی اور دیگر ہمارے علماء نے لکھی ہے، اور شرح عقائد میں بھی یہ بات جو میں آپ کی خدمت عرض کر رہا تھا کہ اس کی صفات کے ذریعے، اس کی شانوں کے ذریعے اس کو جانا جاتا ہے، اس کے مظاہر کے ذریعے اس کو جانا جاتا ہے. جس طرح کہ فرمایا شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر علماء نے کہ اللہ کون، فرمایا کہ اللہ علم للذات، یہ لفظ اللہ جو ہے یہ خود اللہ کا ذاتی نام ہے، علم للذات. اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ عربی میں اس کو اللہ کہتے ہیں تو انگریزی میں اس کو گاڈ کہتے ہیں، یہ تشریح ساری باطل اور بکواس ہے. اللہ رب العالمین کا حقیقی نام اللہ ہے، اس کا معنی گاڈ شاڈ بن ہی نہیں سکتا. اللہ کا اس میں ذات اللہ ہے، وہ ہر زبان والا اللہ ہی کہے گا، اللہ ہی کہے گا. یہ کہ اس کے اور معنی کر دیے جائیں تو نیچے جا کر اس کا کوئی تعبیری معنی، اس سارے حقیقی مفہوم کے ساتھ اگر کوئی کرنا چاہے تو ایک تعبیری معنی ہو سکتا ہے، لیکن اس میں ذات جو اللہ پر براہ راست بولا جائے، جو اس کا حقیقی نام ہے، وہ اللہ ہے. اب زبانیں کوئی بھی ہوں، چاہے عربی ہوں یا غیر عربی ہوں، نام کیا بولا جائے گا؟ اللہ. اور فرماتے ہیں اللہ علم للذات الواجب الوجود ہے، کہ اللہ جو ہے اس واجب الوجود ذات کا نام ہے، علم ہے. فرمایا المستجب المستجمع لجميع الصفات الكماليه المستحق لجميع المحامد، او كما قال، فرمایا کہ اللہ کون، فرمایا جو تمام صفات کمالیہ کا جامع ہے اور تمام تعریفوں کا لائق ہے، اور تمام تعریفیں اس کے لیے ہیں. اب اس کے بعد جو ہم آپ کی خدمت عرض کر رہے تھے وہ تھا کہ اللہ رب العالمین جل وعلا کی آٹھ صفات، اور ایک ترتیب کے اعتبار سے سات صفات جو اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے. اس کو ہم آگے جا کر ذکر کریں گے کہ ذات کے ساتھ قائم رہنے کا کیا معنی ہے. اور اس میں پہلی چیز جو ہم نے آپ کے سامنے ذکر کی تھی، الواحد، یعنی اللہ رب العالمین جل وعلا کی صفات، الواحد و القدیم و القادر و الحی و العلیم و السمیع و البصیر و الشیء المرید. یہ اللہ رب العالمین جل وعلا کی ایک ترتیب کے اعتبار سے آٹھ نام صفات کے، اور ایک اعتبار سے یہ سات نام. اس میں پہلا نام تھا الواحد، کہ وہ واحد ہے، اور اس کی تشریح ہم نے گزشتہ درس میں آپ کے سامنے ذکر کی ہے کہ وہ واحد ہے اور ایک نام ہے وہ احد ہے. تو واحد عددی نہیں، وہ واحد اپنے حقیقی معنی میں، جس کا دوسرا نہیں. یہ عددی اور تقسیمی معنی میں نہیں ہے، یہ حقیقی معنی میں ہے. واحد وہ کہ وہ خود ہی ہے اور سامنے کوئی نہیں، یہ نہیں کہ ایک دو تین چار، جس طرح واحد ممن ایک تو افنان ثلاثہ اربع، یہ نہیں ہے. اور اس میں ایک نفیس نقطہ آگے آ رہا ہے، تو انشاءاللہ وقت رہا تو آنے والے جمعے میں انشاءاللہ رضی اس کو ذکر کروں گا. ایک اللہ رب العالمین جل وعلا کی صفت العلیم، اور العلیم کا معنی ہے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا خود سے جاننے والا ہے. یہ اللہ رب العالمین کی صفات ہے، اس کے ذریعے اللہ رب العالمین جل وعلا کی ذات پر یقین رکھنا ہے. جس طرح اس کی ذات واجب ہے، اس کی صفات واجب ہے. جس طرح اس کی ذات خود سے ہے بغیر کسی کے بنائے، اسی طرح یہ ساری شانیں اس کی خود سے ہے بغیر کسی کو بنائے. اور قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین جل وعلا نے اپنے علم کے بارے میں، جو اپنے محبوب کے سینے میں جو آیات اتاری ہیں، وہ تمام چیزیں میں سے ایک دو میں عرض کر دیتا ہوں تاکہ عقیدہ توحید ہے تو قرآن کریم فرقان حمید کی ان آیات سے ہم استفادہ کریں، پھر آگے چل کر ان آیات اور علم کی ہم تھوڑی تھوڑی تشریح کریں گے، اور پھر علم مخلوق کے حوالے سے جو تقسیم ہے وہ کس اعتبار سے ہے، اصل تو جانتا اللہ ہے تو پھر بندے کس طرح جانتے ہیں، وہ ایک نفیس بحث جو عقیدے کی زبان میں آتی ہے، تقریری زبان سے ہٹ کر، وہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ذکر کی جائے گی. سورہ آل عمران میں اللہ رب العالمین جل وعلا ذکر فرماتا کہ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء. اللہ کا علم کیسا ہے؟ فرمایا اللہ رب العالمین وہ ہے کہ جس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، زمین میں اور آسمان میں.
هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء,
وہ ماں کے پیٹ کے اندر صورتیں بناتا ہے جیسا وہ چاہے.
لا الہ الا هو,
اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں. العزیز والحکیم, وہی قدرت والا اور حکمت والا ہے.
یہ ایک آیت ہمیں سورہ آل عمران ملتی ہے. سورہ بقرہ کے اندر ہمیں ایک آیت ملتی ہے کہ ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون,
اللہ رب العالمین کون ہے اسے سب معلوم ہے, جو لوگ چھپاتے ہیں اور جس کو لوگ ظاہر کرتے ہیں. تو اللہ رب العالمین جل وعلا کا علم جو ہے وہ حاضر علم ہے, اس سے کوئی چیز غائب نہیں ہے, اس سے کوئی چیز, ہر شے کا اس نے احاطہ کیا ہوا ہے. لیکن پھر اس پر غیب کا اطلاق کیوں کیا جاتا ہے کہ عالم الغیب و شہادہ, کہ وہ غیب کو بھی جاننے والا ہے, یعنی وہ پوشیدہ چیزوں کو بھی جاننے والا ہے, وہ شہادہ اور ظاہر کو بھی جاننے والا ہے. یہ مخلوق کی مناسبت سے, یعنی ہمارے نزدیک جو چیز چھپی ہوئی ہے اور جو چیز ظاہر ہے, جس کو ہم چھپا ہوا کہتے ہیں رب اس کو بھی جانتا ہے, جس کو ہم ظاہر کہتے ہیں رب اس کو بھی جانتا ہے. رب کے لیے کوئی چیز نہیں چھپی ہوئی. یہ جو کہا جائے نا عالم الغیب و شہادہ, یہ مخلوق کے تناظر میں ہے, مخلوق کے تقاضے پر ہے کہ جس کو تم چھپا ہوا کہتے ہو وہ بھی اللہ رب العالمین کے سامنے ظاہر ہو, اللہ اس کو بھی جانتا ہے, اللہ اس کا بھی عالم ہے. وہ شہادہ, جس کو تم ظاہر کہتے ہو, اللہ رب العالمین اس کا بھی عالم ہے. تو لہذا اللہ رب العالمین کا علم ذاتی ہے, محیط بالکل ہے, غیر متناہی ہے, اس کی کوئی حد نہیں ہے, نہ اس کی ابتدا ہے نہ انتہا ہے. ابتدا اس علم کی ہوتی ہے جو پہلے سے نہ ہوتا ہے, اور انتہا اس علم کی ہوتی ہے جو بعد میں ختم ہو جاتا ہے. تو مومنوں کو, مسلمانوں کو یقین رکھنا ہے کہ اللہ کے علم محیط بالکل کے حوالے سے کہ اس کے علم کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے, کیونکہ اس کی ذات قدیم ہے تو اس کی ساری صفات قدیم ہے, ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی. اللہ کہ یہ جتنا چاہے اپنے بندوں کو اپنے علم کا مظہر بنا دے, لیکن کیسا مظہر بنائے کہ جس طرح کے ایک قطرے کو سات سمندر کے ساتھ کوئی نسبت نہیں ہے, اسی طرح مخلوق کے علم کو خدا کے علم کے ساتھ ایسی برابری نہیں. اور پھر اللہ کہ علم کے بارے میں فاضل بریلوی نے دولت المکیہ میں بڑی پیاری بات لکھی, اس سات سمندر کی بھی انتہا ہے اور اللہ رب العالمین کا علم وہ ہے جس کی انتہا نہیں ہے. ہاں پھر وہ اپنے علم کی شانیں بتانے کے لیے انبیاء کو اپنے علم کا کچھ حصہ عطا فرماتا ہے اپنی مرضی سے, جو مخلوق تک دیا جانا ممکن ہوتا ہے عطائی طور پر, اور اس علم کے ذریعے وہ اپنی شانیں بیان کرتا ہے. جس طرح کہ حضرت عباس جب ایمان لائے بدر کے اندر, تو جب ان سے فدیہ اور جزیہ مانگا گیا تو انہوں نے کہا بدر کے اندر کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, اور طے یہ پایا تھا کہ بدر کے اندر ان کو چھوڑا جائے گا جنہوں نے جزیہ ادا کر دیا ہے. اور حضرت عباس نے جب وہ گرفتار ہوئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے فرمایا تھا کہ میرے چچا کی طرف تلوار کوئی نہیں اٹھائے گا, اور پھر جب ان کو گرفتار کیا گیا بظاہر, تو جب جزیہ مانگا گیا تو انہوں نے کہا جی میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قریب تشریف لے گئے, فرمایا وہ میری چچی جان کو جو آنے سے پہلے آپ نے اور سونے کی پوری ایک تھیلی بنا کر دی تھی, اور آپ نے کہا تھا اگر چلا گیا میں نہیں رہا تو یہ تم استعمال کر لینا, آ جاؤں تو مجھے لوٹا دینا. تو بتاؤ وہ مال پھر منگائیے آپ مکہ سے اور یہاں پر اپنا جزیہ دیجئے. تو سیدنا عباس نے سرکار کے سامنے گردن جھکا کر کہا یہ بات تو میرے اور آپ کی چچی جان کے درمیان ایک کمرے کے اندر تھی, آپ کو کیسے پتا چل گئی؟ فرمایا جس نے رسول بنا کر بھیجا ہے اور جو علیم رب ہے اسی نے علم عطا فرمایا. اللہ رب العالمین جل وعلا ہمارے سینے کو توحید کے نور سے منور کرے اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع عطا فرمائے. واخر دعوان الحمدللہ.